الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے. پوری کوشش تھی کہ میں نماز سے پہلے پہنچ جاتا لیکن بارش اور ٹریفک. ہر سال میں نے کہا کہ 401 کے تذکرے کرتے کرتے 12 سال سے اسی روڈ پر کبھی صبح ہو رہی ہے کبھی شام ہو رہی ہے اور یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے. بہرحال بہت کوشش کی کہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤں تاہم نہیں پہنچ پایا. حضرت علی کا یہ جملہ میرے ذہن میں آیا عرفت ربی بفسق العزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے. انسان تو بہت کچھ سوچتا ہے بہت کچھ تمنائیں کرتا ہے بڑے ارادے ہوتے ہیں لیکن ان ارادوں کا ٹوٹنا یہ دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے اور وہ طاقت رب کریم کی طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے کہ جو کام کر رہی ہے. فرماتے ہیں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے میرے محبوب اے میرے بندو تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوتی میری چاہتیں پوری ہوتی ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے اے اللہ ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو. تو اللہ اس کا جواب دیتے ان سلمتنی اگر تو تیری ذات میرے حوالے کر دے گا تو پھر تیری چاہتیں بھی پوری ہوگی. بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ائمہ اربعہ میں ایک امام ہیں اور ان کا ہم فالو کرتے ہیں. یاد رکھیں اصل اتباع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امام تو صرف ایک رہبر اور راستہ بتاتا ہے اس لیے کہ یہ آخری نبی ہے اور اس آخری نبی کے فرمودات کو سمجھانے کے لیے ہمیں ان متقیوں کی ضرورت ہے ان تقوی والوں کی ضرورت ہے جو علم کی روشنی میں ہمیں روایتیں سمجھائیں. اس لیے ہم ان ائمہ کرام کو اپنا نبی نہیں مان رہے ان ائمہ کرام کو راستہ بتانے کے لیے اپنا ایک رہبر مان رہے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. روایت میں آتا ہے ایک روایت ہے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب. مسئلہ نہیں چھیڑتا میں اگر چھیڑ دوں گا تو ڈوب جاؤ گے اس میں. لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. دوسری روایت میں یوں ملتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں آؤ تو امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ. جب امام رکوع میں گیا تو تم بھی اگر اسی وقت آئے ہیں کہ جب امام رکوع میں چلے گئے ہیں آپ کا کام یہ ہے اللہ اکبر سیدھے اب رکوع میں چلے جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کہاں سورہ فاتحہ پڑھی اس نے اور ان لوگوں کے وہاں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں جن کے وہاں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. سیدھا مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آئے اور امام رکوع میں ہے تو اب کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے اللہ اکبر بول کر امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ تمہیں رکعت مل جائے. اب دیکھو دو حدیثیں ہو گئی، ایک طرف فرماتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور ایک طرف فرماتے ہیں کہ رکوع میں امام کو پایا تو رکوع میں چلے جاؤ، فاتحہ تو تم نے پڑھی ہی نہیں، اب نماز کا کیا ہوگا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوژن ہوا جا رہا ہے کہ آیا مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. ہم پہنچے ان اکابر کے پاس جن میں تقویٰ ہے، ورا ہے، پرہیزگاری ہے، ہم نے ان کے اصول کا فالو کیا ہے جس اصول پر وہ ہمیں حدیث سمجھاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب یہ منفرد اور مسبوق سے متعلق ہے، یعنی جب اکیلا نماز پڑھے گا یا رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اور دوسری روایت یہ مقتدیوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ مقتدیوں کو نہیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے آیا. الامام ضامن، ہماری کورٹوں میں وکیل ہماری طرف سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی کورٹ میں بھی ہمارا امام ہی ہماری بات کرے گا، وہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. الامام ضامن، امام ہمارا ضامن ہے. بہرحال حضرات ائمہ کرام کا مقام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے بڑی محنتیں، کاوشیں اور مشقتوں کے ساتھ اس دین مبین کو سمجھا اور سمجھایا، اپنی امت کو کیسے پاپر بیلے، کیسی محنتیں کی، کیسی جفاکشیاں کی. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں، مجھے شوق ہوا کہ میں اجازت حدیث لوں حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ سے، چونکہ امام مالک کا مقام بہت بڑا تھا. حضرت امام مالک بہت بڑے آدمی ہیں. ہارون رشید نے کسی ایک موقع پر کہہ دیا کہ حضرت میرے گھر پر آ کر میرے بچے مامون کو حدیث پر آئیں. حضرت نے فرمایا حدیث تمہارے گھر کی باندھی نہیں ہے کہ میں گھر آ کر پڑھاؤں گا. فرمایا میں نبی کے علم کی تعظیم کے خلاف نہیں کرنے دوں گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دعا تھی، اے اللہ تو علم ان کو عطا کرنا جن کے پاس دولت ہوتا کہ تیرا علم ضائع نہ ہونے پائے، تذلل میں نہ چلا جائے، لوگ حقیر نہ سمجھ لیں. حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ بہت شان سے رہتے تھے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیتے تھے. فرمایا کرتے تھے میری ذلتی، یہ اللہ کے نبی کے احادیث کی ذلتی. بہت شان سے رہتے تھے حضرت. آپ تعجب کرو گے، اللہ نے دولت بھی اتنی دے رکھی تھی، اکثر 500 درہم کا سوت پہنتے تھے. آج تو مولوی صاحب پہن لے تو کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے لائے، فوراً اشکال کہ مولانا کہاں سے لائے، ذہنیت بگڑی ہوئی. حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ 500 اور اس زمانے کے 500 درہم، بہت شان سے حضرت رہتے تھے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اجازت حدیث کا شوق ہوا، اور حضرت کا عالم کیا تھا امام مالک کا؟ علامہ ابن وارہ رحمت اللہ علیہ محدث کبیر ہے، قریباً 120,000 حدیثوں کا حافظ ہے. ابن وارہ کو شوق ہوا کہ میں امام مالک سے اجازت حدیث لوں، تو گئے پڑھنے کے لیے. سبق ختم ہو رہا تھا اور ابن وارہ پہنچے. ابن وارہ معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہیں. اور جب اجازت حدیث کے لیے گئے تھے تب ان کی عمر 52 سال کی تھی. مجلس ختم ہو رہی تھی امام مالک کی اور ابن وارہ پہنچے، ملاقات لی. فرمایا من اینا جیت، کہاں سے آئے؟ فرمایا من فلاں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. فرمایا لم اجیت، کیوں آئے؟ فرمایا آپ سے اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوا ہوں. فرمایا اچھا. حضرت خاموش رہ گئے، تو انہوں ان کی زبان سے نکل گیا کہ حضرت ایک حدیث پڑھ دیجئے. ابھی چونکہ بہت دور سے آئے تھے، قریباً اس زمانے میں 2200 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے. فرمایا ایک حدیث. حضرت کو غصہ آیا، خادم سے فرمایا اضربو، پتائی کرو اس کی. 17 کوڑے مارے، 17 کوڑے مارے وہیں مجمع میں. کسی معمولی بچے کو نہیں مارا جا رہا ہے، 52 سال کے محدث کو مارا جا رہا ہے. حدیث ایسے ہی نہیں آئی ہم تک. فرمایا کوڑے مارو. حضرت ابن وارہ رونے لگے، 52 سال کا آدمی رو رہا ہے. امام مالک نے فرمایا لعلک آذیت، شاید تکلیف ہو رہی ہے. تو کہا مار پر تکلیف نہیں ہو رہی ہے. میرے باپ نے اپنا مکان بیچ کر آپ کے پاس صرف اجازت حدیث کے لیے مجھے بھیجا ہے اور میرا باپ ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ میں اجازت حدیث کے لیے آیا، میرے باپ کے پیسوں کا تو کیا مسئلہ ہوا، مجھے تو یہاں پٹائی ہو رہی ہے۔ حضرت ہنس پڑے، بٹھا دیا، اور اسی مجلس میں حضرت نے خود کہاں پوچھا کتنے کوڑے مارے، کہا 17۔ حضرت نے 17 حدیثیں خود پڑھی، امام مالک خود حدیث نہیں پڑھتے تھے، امام مالک کا معمول یہ تھا کہ بچوں سے کہتے تھے پڑھو، حضرت تو صرف نام بولتے تھے، بس یہ اجازت تھی اس زمانے میں، اتنا سا بول دیتے تھے نام، یعنی ہو گئی۔ حضرت نے خود 17 حدیثیں، 3 شاگرد رشید ہیں حضرت کے جن کے لیے حضرت نے پڑھی ہے حدیث، ایک ابن وارا ہے، ایک دوسرے نمبر پر حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے ائمہ ثلاثہ میں سے ایک امام ہے احناف کے، اور تیسرے حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے پڑھی۔ محمد ابن ادریس الشافعی کا عجیب واقعہ میں سنا رہا تھا آپ کو کہ حضرت اجازت حدیث کے لیے پہنچے تو غریب تھے، اجازت حدیث میں حضرت تک پہنچنا بہت مشکل تھا، تو ہارون رشید امام شافعی کے رشتہ دار ہوتے تھے، تو سفارشی خط لکھوایا، ہارون رشید نے لکھ دیا، اور لکھا بھی مدینے کے گورنر کے نام، اور یہ کہا کہ تم اس خط کو لے کر جاؤ۔ مدینے کے گورنر خط لے کر گئے لیکن کانپ رہے ہیں، امام مالک کے در پر جاتے ہوئے کانپ رہے ہیں، دستک دی تو باندھی آئی، نوکرانی آئی، اور اس نے کہا کہ حضرت نے کہا ہے اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو ظہر کے بعد آنا، اور اگر ملاقات کرنا ہو تو عصر کے بعد آنا۔ تو کہا میں گورنر ہوں اور بادشاہ وقت کا خط ہے، میں لے کر آیا ہوں، یہ خط باندھی لے گئے اندر میں۔ حضرت نے پڑھا تو کہا اچھا باہر بٹھاؤ، بیٹھ کے میں جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بٹھا دی، حضرت تشریف لائے، خط پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا حضرت امام شافعی کو دانتے ہوئے کہ ساری دنیا میں سفارشیں چلتی ہے، اب نبی کے کلام میں بھی سفارشیں چلنے لگی، بہت غصے ہوئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو بولنے کی قوت دی، ہمت دی، میں بچہ تھا 14 سال کا، میں نے کہا حضرت مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ کے وہاں بلا سفارش کے بھی کام چلتا ہے تو میں کسی کی سفارش لے کر نہ آتا۔ حضرت خوش ہو گئے، اپنے حلقہ درس میں داخل کر دیا، لیکن فرمایا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ جب امام شافعی بیٹھے تو بہت غریب تھے، ان کی غربت کا حال آپ پڑھو گے، اللہ نے میرے پیارو آپ کو نعمتیں دی ہے، اس کی قدر کرو، یہ مدرسے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث لکھنے کے لیے قلم اور کاپی بھی نہیں، حضرت خاموش سنتے رہتے تھے حدیثیں۔ 2-4 دن گزرے، امام مالک کو بہت غصہ آیا کہ کیا بات ہے، یہ پڑھنے آیا ہے اور لکھتا کچھ نہیں، اس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھی جو ابھی کتابیں ہیں نا، اس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھی، وہاں تو محدث پڑھاتے تھے اور طلبہ لکھا کرتے تھے، بس یہی مجاز تھا، اس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھی۔ فرمایا عجیب آدمی ہے، یہ تو لکھ نہیں رہا ہے۔ حضرت نے بلا فرمایا محمد لکھتے نہیں ہو۔ حضرت رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ، فرمایا کیوں نہیں لکھتے؟ حضرت نے فرمایا میرا باپ بہت غریب ہے، کیا غربت تھی امام شافعی کے والد کی، آپ تعجب کرو گے میرے بھائیو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب اپنے سر پر پانی اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، جس کا بیٹا اتنا بڑا امام بنا، کس مقام پر اللہ نے اس کے بیٹے کو پہنچایا۔ فرمایا میرا باپ بہت غریب ہے، قلم کاپی کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن حضرت اگر آپ فرمائیں تو ان 5 دنوں میں نے جو حدیثیں آپ سے سنی ہیں وہ ساری روایتیں حضرت میں آپ کو سنا دوں، وہ ایک ایک مرتبہ پڑھی جانے والی حدیث 722 روایتیں تھیں، حضرت نے وہ ساری ایک ہی مجلس میں سنا دی، تعالیٰ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا۔ بہرحال ائمہ کرام کی یہ محنتیں، یہ جفاکشیاں اور بزرگوں کی رات دن کی انتھک کوششیں، اسی لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام صاحب کے شاگرد ہیں، یہ یتیم بچے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی والدہ نے ان کو بچپن میں کسی کھیتی کے کام میں لگا دیا، لیکن امام صاحب کی مجلس سے یہ گزرتے تھے تو ان کو شوق ہوا کہ لاؤ میں جا سبق میں جا کر بیٹھوں. ایک دن سبق سنا، دو دن سبق سنا، تین دن سبق سنا. اب حضرت کو لٹ پڑ گئے سبق سننے کی. ادھر والدہ پٹائی کرتی تھی کہ کما کر نہیں لا رہا ہے، تو والدہ ایک مرتبہ آئی اور حضرت امام صاحب پر خوب غصے ہوئے، گالیاں دی امام صاحب کو اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کو نکما بنا رہے ہو، تو بیکار بنا رہے ہو، میرے کھلانے کا نظام نہیں ہے اور تم میرے بیٹے کو کام پہ نہیں جانے دے رہے. حضرت خاموش ہو گئے اور امام ابو یوسف سے پوچھا کہ تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ سالانہ 200 درہم، مہینے کے 200 درہم. فرمایا امی کو بتا دو، میں دیا کروں گا. امام صاحب کی سخاوت میں آپ کو بتاؤں، جس وقت حضرت کا جنازہ چلا ہے تب پتا چلا کہ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ 1200 خاندان کی کفالت فرماتے تھے، 1200 خاندان کی، اور کسی کو پتا نہیں کہ حضرت کیسے دے رہے. ایک ہاتھ سے دیتے تھے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلتا تھا. یہی وہ سخاوتیں ہیں جو رب کریم کے وہاں کام آنے والی ہیں. ورنہ بھائی میں نے جو کچھ دیا اپنی ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے دکھلاوے کے لیے، تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس سے تو ہمارے اللہ کے وہاں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ ایک عالم کو بلائے گا اور یوں کہے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے بہت تبلیغ کی، بہت تقریریں کی، بہت بیانات کیے تیری امت کے اندر. اللہ کہے گا سب تو نے دنیا اور دکھاوے کے لیے کیا تھا، جاؤ دنیا میں عزت دے دی، اب ہمارے وہاں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ایک غازی اور مجاہد کو بلائے گا اور کہے گا میں نے تجھے قوت و طاقت دی تھی، تو نے کہاں استعمال کی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑا اور فلاں قربانی اور فلاں قربانی. فرمایا سب ریاکاری اور اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے تھا، جاؤ دنیا میں مل گئی، ہمارے وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ایک مالدار کو اللہ بلائے گا اور یوں کہے گا کہ تم نے، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے بڑی سخاوتیں کی. یتامہ پر، مساکین پر اللہ بہت میری سخاوتیں ہوئی. اللہ کہے گا سب کچھ تو نے اپنی شہرت اور دکھلاوے کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، جاؤ دنیا میں تمہیں عزت مل گئی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں. تو حضرت امام صاحب کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ 1200 خاندان کی کفالت فرماتے تھے. امام یوسف سے فرمایا تمہاری امی کو کہہ دو خرچہ میں دے دیا کروں گا، لیکن تمہیں پڑھنے دے. کہا کہ اچھا، جا کر ماں کو بتایا، لیکن ماں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. مولوی صاحب کہاں سے پیسے لائیں گے؟ ان کے پاس پیسے ہوں گے کہاں سے کہ وہ ہم کو دیں گے؟ امام صاحب خود تشریف لے گئے اور فرمایا امی بیٹے کو پڑھنے دو، اس کی پیشانی سے مجھے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے. امام یوسف سے متعلق فرمایا اس کی پیشانی سے مجھے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے، اور فرمایا امی اگر تو زندہ رہی تو تو دیکھے گی کہ تیرا بیٹا ایک دن بادام کا حلوہ کھائے گا. ماں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ غربت کی زندگی ہے، یہاں کھانے کے ٹھکانے نہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. بہرحال 200 درہم پہ بات طے ہو گئی. حضرت بار بار حضرت کے سبق میں آتے رہے. اللہ نے زمانے کا اسے ابو یوسف بنایا. دنیا میں سب سے پہلے جس کو چیف جسٹس کا لقب ملا، قاضی القضات کا لقب جس کو ملا ہے، وہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. آپ سے پہلے کسی کو چیف جسٹس کا لقب نہیں ملا تھا، سب سے پہلے آپ کو ملا. اور ہارون رشید نے آپ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا تھا، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو. اور شاندار دعوت کی، جب آپ کو چیف جسٹس بنایا تو ہارون رشید نے بڑی شاندار دعوت کی، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ابو یوسف رو رہے ہیں. ہارون رشید نے پوچھا کہ کوئی بات ہے حضرت، کیوں رونا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں. فرمایا کوئی بات ہے؟ فرمایا میرا استاذ اگر زندہ ہوتا یا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کو بتاتا میرے سامنے بادام کا حلوہ رکھا ہوا ہے. میرے استاذ نے میری ماں کو کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تیرا بیٹا بادام کا حلوہ کھائے گا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو انہیں بتاتا کہ استاذ کی دعائیں کیا رنگ لاتی ہے. دو دعائیں بڑی رنگ لاتی ہیں، ایک ماں باپ، ایک استاذ، اور تیسرا شیخ. ان تینوں کی دعائیں بڑی رنگ لاتی ہے. حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے والدین دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اور شیخ اور استاد آخرت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. تو دونوں ہی کا احسان ہوا. والدین کا احسان یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے لایا، اور شیخ اور استاد کا احسان یہ ہے کہ وہ اپنے مرید یا اپنے شاگرد کو اللہ کے وہاں روحانی طور پر آگے بڑھاتا ہے. ان تینوں کا بڑا احسان ہے، اس لیے ان تینوں کی دعائیں بڑی رنگ لاتی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قولن کسی اور بزرگ نے خواب میں آ کر کے بتایا، فرمایا عبداللہ آج تک تمہاری ماں کی دعاؤں سے تم بچے ہوئے تھے، یاد رکھو اب سنبھل کے قدم رکھنا، کہیں کوئی عمل پر تمہاری پکڑ نہ ہو جائے. بہرحال یہ ہمارے اقابر ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم وافر سے نوازا تھا. حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے لطائف ذرائف، آپ کی علمی بحثیں، آپ کی باتیں دنیا میں اتنی مشہور ہیں. کسی نے پوچھ لیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا کہ حضرت میں اگر ندی میں غسل کرنے کے لیے جاؤں تو میری نظر مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، یعنی میں قبلے کی طرف کروں یا آؤٹ قبلہ کروں، میں کدھر اپنی نگاہ کو رکھوں؟ حضرت نے فرمایا تجھے اپنی نظر نہ مشرق میں کرنا ہے نہ مغرب میں کرنا ہے، بلکہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے کی طرف کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ بیکار کے سوال ہے، خامخواہ کے لیے کوئی ایسے سوال کر رہے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب جب ہم بعض مرتبہ اس عالم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں تو کیا قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے؟ بیکار کے سوال ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت السوال کیلو قال اضاعت مال، تین باتیں، اضاعت مال، کثرت سوال، کیلو قال. اضاعت مال کا معنی اسراف کرنا مال کا، فضول خرچی کرنا. نمبر دو کیلو قال، بلا وجہ کے سوالات جس سے کوئی فائدہ نہیں. جیسے میں نے بتایا مولانا تقی صاحب پر رات 2 بجے فون آیا کہ مولانا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے. مولانا نے کہا یہ جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ 2 بجے تو نے فون کیوں کیا. وہ کہنے لگا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری بحث چل رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جائز، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہ جائیں. میں نے کہا لاؤ مولانا کو پوچھ لوں. مولانا نے کہا کہ اگر تو نے لعنت نہیں بھی کی تو اللہ تجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے لعنت کیوں نہیں کی، لیکن اللہ تجھے یہ ضرور پوچھے گا کہ تیری زندگی میں نبی کی سنتیں کتنی تھیں. اپنی زندگی کی فکر کر، دوسروں سے متعلق سوال نہ کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیلو قال، کثرت سوال اور اضاعت مال سے بڑی نفرت تھی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے بلا لیا اور فرمایا کہ آپ کو حاضر ہونا ہے، کچھ ناستک اور دہریہ قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں رب موجود نہیں ہے اور دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، جیسے آج کل بھی ہے ناستک اور دہریہ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، اس کا کوئی پالنہار، کوئی رب، کوئی مربی نہیں ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کو اس سے بحث کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی حاضری ضروری ہے. امام صاحب نے آنے میں تاخیر کر دی، صبح کے بجائے دوپہر کو پہنچے. تو بادشاہ نے پہلا ہی سوال کیا کہ اتنی دیر سے میں نے آپ کو بلایا، یہ لوگ منتظر تھے، وقت ہوتا جا رہا ہے اور آپ اتنی تاخیر سے آئے. امام صاحب نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اصل میں جب آ رہا تھا تو آپ تو جانتے ہی بیچ میں ایک بڑی ندی آ گئی، اس ندی کے اندر کشتی موجود نہیں، پانی جہاز موجود نہیں تھا، تو ہوا یہ کہ میں انتظار میں رہا کوئی جہاز آ جاوے، کوئی کشتی آ جاوے تو میں اس میں سوار ہو کر اس طرف آؤں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جہاز وہاز کشتی وشتی تو کچھ نہیں آئی. اتنے میں بہت انتظار میں تھا تو ایک جو ہے درخت گرا زور سے، اور اس درخت کے اندر سے آٹومیٹک اس کے پٹیے بننے شروع ہو گئے، اور پٹیے بن کر کے اس کا ایک جہاز بننا شروع ہوا اور اس میں کیلے لگنا بھی شروع ہو گیا، اور وہ آٹومیٹک جہاز بن کر کے میرے سامنے آ گیا اور میں اس میں سوار ہو گیا اور میں اس طرف پہنچا، اس لیے میری تاخیر ہو گئی. تو وہ ناستک اور دہریہ کہنے لگے بے وقوف، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ بڑا علم والا ہے، لیکن یہ تو پلے درجے کا بے وقوف نکلا. کبھی اس طرح بھی جہازیں بنا کرتے ہیں، کبھی اسٹیمر بنا کرتے ہیں، کبھی کشتیاں بنا کرتی ہے. حضرت نے فرمایا بے وقوف تو تم لوگ ہو، اگر ایک جہاز اور کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی.
بس حضرت نے ایک ہی بات میں رب کریم کے ہونے کو ثابت کر دیا، اللہ کے ہونے کو ثابت کر دیا. چونکہ وہ منکر تھے کہ اس دنیا کا کوئی پالنہار نہیں ہے، تو حضرت نے ایک ہی لفظ کے اندر ان کے جو سارے مسئلے کو حل کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک مربی ہیں، رب ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں اور ہمارے سارے ارادوں میں اس کا دخل ہے. عرف تو رب بفسق العظائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. اگر میرے سارے ارادے پورے ہو جاوے تو میں خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھوں گا، میں ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھوں گا. اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید باصفا جلال الدین یا جمال الدین کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ دین کی اشاعت کرو، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت کوئی نصیحت؟ فرمایا اتنی نصیحتیں کی ہے، اب کیا نصیحت تم مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں کوئی خاص نصیحت. حضرت نے فرمایا دو نصیحتیں یاد رکھنا، کبھی بھی خدائیت کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی بھی نبی بننے کا دعویٰ نہ کرنا، خدا بننے کا اور نبی بننے کا. فرمایا حضرت آپ کی نصیحت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا مطلب خدا بننے کا اور نبی بننے کا، اور اتنا بڑا دعویٰ اگر میں کر ہی دوں تو پھر مجھے آپ نے اجازت کیوں دی؟ اگر اتنا فاسد دعویٰ میں کر دوں تو آپ نے مجھے اجازت کیوں دی؟ حضرت نے فرمایا تم میرا مطلب نہیں سمجھے، حقیقت حال یہ ہے کہ اگر تم یوں کہو کہ میری ہی چلے گی کسی اور کی نہیں چلے گی، یہ خدائیت کا دعویٰ ہو. آج عمومی طور پر یہ فضا ہے ہماری، میری ہی چلے گی، میں جو کہوں وہی چلنا چاہیے. فرمایا یہ خدائیت کا دعویٰ ہے. اور نمبر دو، فرمایا اگر تم یوں کہو میری بات 100% صحیح، یہ نبوت کا دعویٰ ہے. اس لیے کہ دنیا میں 100% بات صحیح صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی بات 100% صحیح، اس میں کوئی اشکال نہیں. لیکن دنیا کا کوئی اور آدمی اپنی بات کو 100% صحیح نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے ان دونوں دعووں سے پرہیز کرنا، حق بات آ جائے مان لینا، اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا، لیکن پیچھے نہ ہٹنا. بہرحال عرب تو رب بفسق العظائم، میں تو جو آیت پڑھی تھی یہ تو بات ایسے ہی ذہن میں آ گئی. میں نے آیت پڑھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، ناشکری ہوگی تو رب کریم اپنی دی ہوئی نعمت کو بھی واپس لے لے گا. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر پر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ایک سر سے گنجا تھا، بال نہیں تھے، ایک نابینا تھا، اور تیسرا ابرس اور کوری کا مرض والا تھا. اللہ نے بطور امتحان کے ان کے پاس اپنا فرشتہ بطور امتحان کے انسانی شکل میں بھیجا. پہلے ابرس اور کوری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بھائی تمہیں کچھ چاہیے؟ اگر تم کہتے ہو تو میں دعا کر دوں. تو کہا مجھے اور کیا چاہیے، میری چمڑی ٹھیک ہو جائے. دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا. کہا اور مال و دولت میں؟ کہا اور مجھے کیا چاہیے، اگر مجھے گائے کا ریور مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. دوسرے کے پاس گئے جو نابینا تھا، اس سے کہا کہ بھائی گنجا تھا، اس سے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میرے سر کے بال آ جائے. ہاتھ پھیرا آ گئے، کہا کچھ مال و دولت؟ کہا اور کیا مجھے مل جائے، اونٹ کا ریور مل جائے. دعا ہوئی، مل گیا. نمبر تین، دیکھو ایک مسئلہ اور یاد رکھو، اللہ قادر مطلق ہیں کہ بندوں کو بیٹھے بیٹھے کھلائے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو قدرت نہیں، اللہ قادر مطلق ہیں کہ ہر بندے کو اپنے گھر میں کھلائیں. لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے اور اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب ہی بنایا ہے تاکہ ہر بندہ سبب اختیار کریں، البتہ نظر سبب پر نہ ہو مسبب الاسباب پر. اسی لیے کائنات کو اللہ نے بہانوں پر چلایا. بہانوں پر چلانے کا مطلب، فرمایا دوں گا تو میں، لیکن اسباب ظاہر اختیار کرو بطور بہانہ کے، چاہے چھوٹا سا جاب ہی کر لو، چاہے پان کی جو ہے لاری لے کر ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے اپنے ممالک میں ہوتا ہے، یا کسی جگہ چھوٹی سی دکان ہی کھول لو، کوئی حرج نہیں، لیکن سبب اختیار کرو. اس سبب کے پیچھے ذات اقدس ہیں، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے. فرمایا اولاد میں ہی دوں گا، اور میں نے نمونے دیے ہیں تمہیں کہ بغیر ماں باپ کے آدم کو دے دیا اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو دے دیا. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے دو نمونے دیے اور بتایا میں قادر ہوں ویسے ہی پیدا کرنے پر. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے کہ رگ بلاک ہیں، ٹیوب بلاک ہیں، بچہ نہیں ہو سکتا، فلاں ہے، بچہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ٹیکنالوجی بول رہی ہے، ایک سائنس بول رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک رب کی طاقت ہے کہ انگلینڈ میں جس عورت کو کہہ دیا گیا کہ تیری ٹیوب بلاک ہے، پوری دنیا میں پہنچ جا لیکن اولاد نہیں ہو سکتی، رب کریم نے اسی عورت کو 3 بچے عطا کیے اور پہلی مرتبہ میں توئن عطا فرمائے. مسبب الاسباب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. ہاں البتہ اس نے یہ کہا میاں بیوی کا ملنا ایک بہانہ ہے، اس بہانے کے تحت پھر میری کاریگری ہوگی. تو دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ورنہ اللہ تو قادر مطلق ہیں کہ عید الاولنا وآخرنا وآیت منک ورزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ تو بیٹھے بٹھائے کھنچے یہاں بھیج دیں اور ہم صبح شام کھاتے رہے آرام سے اور مست ہو کر کے بستروں پر پڑے رہے. اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن دنیا کو دار الاسباب بنایا. بہرحال اس گنجے کو مال بھی ملا، بال بھی ملے. تیسرے کو کہا تجھے کچھ چاہیے، اس نے کہا میری بینائی واپس آ جائیں، ہاتھ پیرا آ گئی. فرمایا مال، فرمایا بکریاں اگر مل جائیں تو دعا کی، اس کو بھی مل گیا. کچھ وقت کے بعد اللہ نے، یہ واقعہ بڑا کتھن ہے، امام بخاری نے اس کو وہاں لکھا ہے، فرمایا جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ نعمت کو کیسے لیتا ہے، اس پر یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد اللہ نے اپنے اسی فرشتے کو پھر انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ امتحان کے لیے، ان کے پاس مانگو. فرشتہ گیا پہلے کے پاس، ابرس اور کوری کے پاس، اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے نام پر دے دو، میں مسکین اور غریب ہوں. اس نے کہا کچھ نہیں ہے. کہا یہ سارا تیرے پاس کتنا سارا مال ہے اور یہ تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کہا اللہ کا دیا ہوا کیا ہے، یہ تو نسلم بعد نسلم میرے پاس چلا آیا ہے. کہا کوئی بزرگ نے آ کر دعا کی تھی اس پر ملا. کہا غلط ہے، کوئی بزرگ کی دعا نہیں، یہ تو اوپر سے چلا آیا ہے مال. فرمایا اچھا، اگر تجھے اللہ نے نہیں دیا تو تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ جائے. دوبارہ کوری ہو گیا، دوبارہ جانور اسی وقت ختم ہو گئے. ھذا ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا. نمبر دو، دوسرے کے پاس بھی اسی طرح کا سوال. اس نے کہا نہیں، یہ مال نسلن بعد نسلن میرے پاس چلا آیا ہے. کہا تو بھی اسی طرح ہو جائے، سر پہ بال ختم ہو گئے اور مال سارا مر گیا، ختم ہو گیا. نابینا کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے اور میں یتیم یا میں مسکین ہوں، مجھے ضرورت ہے. کہا کہ بھائی دیکھو یہ سارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ کو جتنا چاہیے، جتنی بکریاں چاہیے لے جاؤ، یہ سارا مال اسی کا دیا ہوا ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے لے جاؤ. اس نے کہا بس جزاک اللہ، مجھے نہیں چاہیے، میں ایک فرشتہ ہوں اللہ کا اور مجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا. پہلے دو تیرے ساتھیوں نے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی، اللہ نے دونوں دولتوں کو ان کے پاس سے لے لیا اور تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائیں گے اور اس کی بینائی میں اور اضافہ ہوا، اس کے مال میں بھی اور اضافہ ہوا. معلوم ہوتا ہے اللہ کا شکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ ہماری ناشکری کو قرآن کریم میں کبھی تو بیان کرتا ہے ان الانسان حلوا اذا مسہ الشر جزوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوعا. بڑا جلد باز ہے، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، میری محنت میری محنت، میری کاوشیں میری کوششیں، میرا جاب میری دکان میرا دورنا اس کے لیے ملا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور فرمایا جب خیر پہنچتا ہے تو اپنی طرف منسوب کر کے روکنے والا بن جاتا ہے. اذا مسہ الشر جزوا، اور جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، تو رب کریم کو برا بلا کہتا ہے، برائیوں کی نسبت اللہ کی طرف اور خیر کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. کبھی اللہ کہتا ہے ان الانسان قطورا، بڑا بخیل ہے اپنے مال کے اندر. مختلف عناوین سے اللہ نے ہماری ناشکری کو بیان فرمایا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنود. اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی اور یہ فرمایا بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. اے اللہ، تو نے گھوڑوں کی قسم کھائی، دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اور جب وہ دوڑنے لگے اور اس کا پاؤں کا لوہا پتھر سے ٹکرائے، اڑنے والی آگ کی قسم اور اس کی تیز رفتاری کی قسم. اے اللہ، تو گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے ہماری ناشکری کے لیے، ہم تو گھوڑے سے بہت اعلیٰ ہے، اشرف ہے، افضل ہے، آخر تو نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ علامہ راضی تفسیر راضی میں جواب دیتے ہیں، گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، مالک اس پر سوار ہے، اچانک کسی چیز کی مالک کو ضرورت پڑی، زور سے رسی اور لگام کھینچتا ہے، گھوڑے کو خون نکل آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پاؤں کو چورے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک نیچے گرنے نہ پائے. یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار. فرمایا او میرے بندے، چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، اور تو نکما میرا بندہ ہے کہ ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک میری نعمتوں کو کھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ میرا ناشکرا کوئی. اسی لیے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے ریسرچ کیا جانوروں پر، جانوروں کی ایک دنیا ہے، جس پر مطالعہ کیا، اس سردی کی، اور اس سے بھی مسائل کو نکالا، حضرت فرماتے ہیں حیات الحیوان میں کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں نکلا، جنگل میں گیا تو ایک چھوٹا سا جانور، بلی سے کچھ بڑا، کتے کے برابر، آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا، اور سارے جانور حتیٰ کے لائن بھی اس کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے. ہم نے بھی جب دیکھا کہ سارے جانور بھاگ رہے ہیں، ہم بھی درخت کے اوپر چڑھ گئے. وہ جانور قریب آتا چلا گیا. میرے دوست مجھے کہنے لگا کہ اتنا چھوٹا تو جانور ہے بلی کی طرح، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت. نیچے اترا میرا دوست، اس کو تیر مارا، وہ تیر واپس آ گیا، اس کو لگا نہیں، ٹکرا کر واپس آیا، دوسرا تیر مارا. اس نے میرے دوست کو یوں آنکھ کھول کر دیکھا، وہ آنکھ بند کر کے چلتا تھا، اس نے آنکھ کھول کے دیکھا، جیسے ہی آنکھ کھول کر میرے دوست کو دیکھا، میرا دوست اسی وقت بے ہوش ہو کر مر گیا. علامہ دمیری فرماتے اس کی آنکھوں میں اللہ نے زہر رکھا ہے کہ وہ اگر دیکھ لے تو بھی انسان مر جاتا ہے. بعض جانور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی پیدا فرمائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو طفلتین جہاں بھی مل جائیں اسے فوراً مار دو. ذو طفلتین وہ سانپ ہے جس کے اوپر دو لکیر ہوتی ہے، جس کو ہم کوبرا بولا کرتے ہیں، جو بڑا خطرناک ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہاں مل جائیں وہیں پر تم اسے مار دو، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ حاملہ کے حمل کو ساقط کر دے اور تمہاری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے. اتنی زیادہ طاقت سانپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن نبی نے یہ بھی بیان فرمایا گھر میں اگر کوئی سانپ نکل آئے تو پہلے اس کو اللہ کا واسطہ دو اور پھر اس کے بعد اس کو مارو، اس لیے کہ ممکن ہے وہ جنات ہو. ہمارے امام صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن عباس کی روایت انہوں نے تائید میں پیش کر دی اور یوں کہا کہ آخر وہ بھی تو مکلف ہیں اجازت کا، بلا اجازت کے کیوں آ گیا؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بلا اجازت کے ہمارے گھر میں دیکھ لے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوگا. تو یہ تو اندر میں داخل ہو گیا، اس کو مارنے کی اجازت ہے. ہمارے اکابر نے تو یہ بھی مسائل مستمبر فرمایا. اسی لیے جناتوں پر بھی ہمارے بزرگوں کی کتابیں، ہمارا تو پجامہ خراب ہو جائے گا اگر دیکھ لیں تو، یہاں مل جاوے تو. ہمارے بزرگوں نے تو جناتوں پر بھی، اس لیے کہ جناتوں کے بھی مسائل ہیں. مثلا یہ کہ اگر امام جنات جو ہیں وہ امام بن گئے، اب اس کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک مستقل مسئلہ ہے. یا کوئی عورت یوں کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے جنات کے ساتھ اور مجھے جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ جنات سے ہے، تو اب اس صورت میں ہم اس بچے کے حلالی ہونے کا فتویٰ دیں گے یا حرامی ہونے کا فتویٰ دیں گے؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اسی لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ابھی مجمع میں کوئی جنات کھڑا ہو جائے اور وہ یوں کہہ دیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا ہے، اس کا مطلب وہ صحابی ہے، اور جب وہ صحابی ہیں تو اس صورت میں ہم تابعی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ تابعی کو دیکھنے والا تابعی ہوا کرتا ہے، تو ہم تابعی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ آپ تو خوشی محسوس کریں گے کہ آ جاوے تو اچھا ہے تاکہ ہم تابعی بن جائیں، لیکن یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کو لکھ رہے تھے، سانپ کا بچہ نکل آیا، حضرت نے قلم سے اس کو مار دیا. اتنے میں رات میں دو آدمی حضرت کے پاس آئے اور فرمایا بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا، حضرت سمجھے کہ بادشاہ یعنی انسانوں کا بادشاہ بلا رہا ہوگا، لیکن وہ دونوں آدمی تو حضرت کو لے کر چلے 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 جنگل میں لے گئے، زمین کی گہرائیوں میں لے گئے، حتیٰ کہ اندر میں دیکھا کہ بہت بڑا شامیانہ تنا ہوا ہے، زمین کے نیچے نہ معلوم کہاں لے گئے. اور اس کے بعد ایک اسٹیج ہے اور اسٹیج پر کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب خود فرماتے ہیں، بہت بڑے آدمی، مسند الحین ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، فرمایا کہ وہاں مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا اور بادشاہ نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا قصاص ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو تم نے ہمارے بچے کو مارا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کسی کو نہیں مارا. کہا تمہارے مکان میں سانپ کی شکل میں جو چھوٹا سا سانپ نکلا تھا وہ میرا بچہ تھا، جنات کا بچہ تھا، آپ نے اس کو مار دیا، وہ تو آپ کے انوارات سے محظوظ ہونے آیا تھا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حیران ہیں کہ کیا جواب دیا جائے. اتنے میں ایک صاحب ایک جنات کھڑے ہوئے، آنکھوں کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، یوں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا قود الا فی العمد، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قتل عمد میں جان بوجھ کر اگر قتل کر دیں تو قصاص ہوا کرتا ہے، یہ جان بوجھ کر قتل نہیں ہوا ہے. کیوں اپنے لباس کو تبدیل کر کے آیا، اپنی شکل کو بدل کر کے آیا، اس لیے اس سلسلے میں قصاص نہیں ہوگا. حضرت فرماتے ہیں مجھے قتل کرنے کا جتنا خوف نہیں تھا اتنا ایک صحابی کی ملاقات پر مجھے خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے تھے. بہرحال ہمارے اکابر نے تو اس پر بھی کتابیں لکھی، احکام المرجان فی احکام الجان، مستقلاً جناتوں کے مسائل پر کتاب ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا لئن شکرتم لازیدنکم، تو علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان میں فرماتے ہیں اے انسانوں رب کریم کا شکر اگر تمہیں سیکھنا ہو تو کم سے کم کتوں سے سیکھا کرو. ایک کتا جس کو اس کے مالک نے پالا، اس کا عالم یہ ہے کہ مالک خود آ جاتا ہے، یا اس کا بیٹا مکان میں آتا ہے، یا اس کا متعارف دوست مکان میں آتا ہے تو وہ کبھی نہیں بھونکتا، لیکن اگر اجنبی آدمی آ جاتا ہے تو وہ بھونکنے لگتا ہے. معلوم ہوتا ہے اس نے اپنے مالک کے دوست کو دوست سمجھا اور اپنے مالک کے دشمن کو دشمن سمجھا. او اللہ کے بندے، فرماتے ہیں علامہ دمیری، او اللہ کے بندے تیرا عالم تو یہ ہے کہ تو نے اللہ کے دوست اولیاء اللہ کو دوست نہیں سمجھا اور اللہ کے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے دشمن کو تو اپنا دوست بنا رہا ہے اور اللہ کے دوستوں سے تو دشمنی کر رہا ہے. اولیاء اللہ سے ہماری دشمنیاں ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہے اللہ کے باغی ہے. بڑی کاوشیں بڑی کوششیں ہو رہی ہے کہ ہم ان کی تہذیب کو اپنا لے کے وہ راضی ہو جائیں، ان کے کلچر کو اپنا لے کے وہ راضی ہو جائیں. میرا قرآن کہتا ہے ان کی ساری تہذیب اپنا لو، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودی نہ بن جاؤ اور نصرانی نہ بن جاؤ. وہاں تک یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہودی بن جائیں؟ کیا ہم بننے والے ہیں یہودی اور نصرانی؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ہم ان کے کلچر کو کیوں اپنائیں؟ ہم ان کے اس لباس کو کیوں اپنائیں؟ ہم ان کی ان طور و طریق کو کیوں اپنائیں؟ بہرحال ضمیری فرماتے ہیں تجھے تو کتوں سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. آگے ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں، فرمایا کتے کو مالک روتی ڈالتا ہے پھر اچانک مار دیتا ہے، یہ بھاگتا ہے لیکن در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، پھر روتی بتاتا ہے، پھر کتا دوڑتا ہوا آ جاتا ہے. فرمایا اللہ کے بندے ساری زندگی اللہ نے تجھے روتیاں کھلائی، لیکن تھوڑے سے حالات آئے تو تو نے فوراً اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اللہ کے بندے تو کنارے کنارے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے, جب تجھے بھلائی پہنچتی ہے تو تو رب کریم کی نماز پڑھ لیتا ہے, اور تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو تو مسجد کے دروازے سے گزر جاتا ہے اور نماز تب چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے بھاگ لے, دنیا میں اگر تیری مصیبت کو کوئی حل کر سکتا ہے تو بھاگ لے. خسرت دنیا والآخرہ, تو تو اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے. ذالک هو الخسران المبین, یہ خلم خلا تیرا نقصان ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کے شکر گزار بنے, اپنے مولا کا شکر ادا کرنے والے بنے. اس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, ہم اس کے شکر گزار بندے بنے. شکر گزار بندے کیسے بنیں گے؟ جتنی نعمتیں ہم کو ملتی ہے ہم اتنے ناشکرے بنتے ہیں, ہے نا ہمارے دل کی بات. جتنی نعمتیں ہم کو ملتی ہے ہم اتنے ناشکرے بنتے ہیں. غریبی میں نماز تھی, مالداری میں نماز ختم ہو گئی. غریبی میں اللہ کی یادیں تھی, مالداری میں ختم ہو گئی. غریبی میں رب کے تذکرے تھے, مالداری میں ختم ہو گئے. اپنی غریبی کی زندگی میں تھوڑے پر قناعت تھی, مالداری میں قناعت ختم ہو گئی. آئے دن میرا اور آپ کا, دنیا کے انسانوں کا حال یہ بنتا جا رہا ہے. اور میرے نبی ہم کو کیا بتا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں, پاؤں مبارک ورم کر گئے, حتی ورمت قدماہ, حضرت عائشہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, معصوم ہیں, آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. معلوم ہوتا ہے کہ رب کی شکر گزاری عبادت سے ہوا کرتی ہے, اپنے رب کی شکر گزاری اللہ سے ہوا کرتی ہے. ابو عقیل صحابی, ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. حضور حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے, عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک باغ میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے نیچے گرے پری چوہارے اور کھجور جو تھی اس کو صاف کر کے کھانا شروع کیا. عبداللہ سے فرمایا آپ بھی کھاؤ. فرمایا انا لا اشتہی یا رسول اللہ, مجھے اس وقت خواہش نہیں ہے, کھانے کی تقاضا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تیرا نبی تو عبداللہ تین دن سے بھوکا ہے, تیرا نبی تو تین دن سے بھوکا ہے. اور اس کے بعد فرمایا عبداللہ اللہ مجھ کو اور تجھ کو اس گری پری کھجور سے متعلق بھی قیامت میں سوال کرے گا. فرمایا اتنی بھوک کے بعد مر رہا ہے یا رسول اللہ؟ تو بھی. فرمایا ہاں اتنی بھوک کے بعد مر رہا ہے تو بھی اللہ ہمیں قیامت کے دن اس کا سوال کرے گا کہ میری نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کریم کے شکر گزار بنے. مولا کریم کا شکر عبادتوں سے ادا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ رمضان تھا تو باغ و بہار تھی, کچھ نمازیں تھی, کچھ تلاوت, نہیں یہ مسئلہ نہیں. ہمیں تو پوری زندگی اللہ کا بن کر زندگی گزارنا ہے, پوری زندگی اللہ کا بن کر زندگی گزارنا ہے. اور ہماری زندگی میں فإن خیر الزاد التقوى وتزودوا وتزودوا, یمنی لوگوں کی عادت تھی, حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے سامان نہیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے مہمان ہیں, اور وہاں جا کر پھر سوال کرتے تھے لوگوں سے. اللہ نے فرمایا توشہ لے کر جاؤ, توشہ لے کر, اتنے زیادہ متوکل نہ بنو. کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب سے توکل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا پہلے گھوڑا باندھ دو پھر اللہ پر اعتماد کرو, پہلے دکان چلاؤ کھولو پھر اللہ پر اعتماد کرو, پہلے جاب پہ جاؤ پھر اللہ پر اعتماد کرو, اس کو کہتے ہیں توکل. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے اسباب چھوڑ دیں. اسی لیے ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو بار بار خواب میں دیکھا, بار بار, ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تو فرمایا میں نے اپنے نبی سے تین سوال فرمائے. پہلا سوال میں نے کیا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسباب کو ترک کروں اور مکمل توکل اختیار کر لوں. تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا اسباب اختیار کرو پھر رب پر بھروسہ کرو. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسباب اختیار کرو پھر رب پر بھروسہ کرو. تم میری زندگی کو نہیں دیکھ دے کہ میں نے اسباب اختیار کیے پھر اپنے رب کریم پر بھروسہ کر لیا. دوسرا شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میرے جی میں آتا ہے کہ میں عثمان اور علی کو صدیق اکبر حضرت علی کو صدیق پر ترجیح دوں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دلیل لاؤ خواب ہی میں. کیوں؟ تو فرمایا صدیق سے ظاہری شریعت چلی، علی سے باطنی شریعت چلی. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا اصل ظاہری شریعت ہے، باطن تو اس کے تابع ہیں، جو میرے صدیق سے چلی ہے وہ اصل ہے. اس لیے میرے صدیق ہی کو فوقیت ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. دوسری دلیل دی کہ حضرت وہ آپ کے داماد ہیں اور داماد کا مقام بڑا ہوا کرتا ہے، آپ کے چچازاد بھائی ہیں. فرمایا اللہ کے وہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے وہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے. تیسرا سوال فرمایا حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں تقلید کو ترک کر دوں اور سیدھا نبی آپ کی روایتوں کا فالو کروں اور اس پر چلوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ائمہ اربع میں سے کسی امام کی تقلید کو لازم پکڑو. خود شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، آج کے زمانے کے لوگ جو شاہ ولی اللہ صاحب کو غلط لکھ رہے ہیں وہ غلط ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا ائمہ اربع میں سے کسی کی تقلید کو اختیار کرو، اور سرزمین ہند کے اعتبار سے ولی اللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کی تقلید اختیار کرو. یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ اور خود شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم کے اندر اپنے ان باتوں کو لکھا ہے. 40 مرتبہ اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا اور 40 مسائل کو اپنے نبی سے حل فرمائے. اس میں یہ ایک خواب کے 3 مسئلے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ تو بہت لمبی داستان ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے شکر گزار ہم بندے بنے. شکر گزاری یہ ہے کہ عبادت ہماری زندگی میں ہو، دینداری ہماری زندگی میں ہو، تقوی ہماری زندگی میں ہو، خشیت خداوندی ہماری زندگی میں ہو. ہم حرام سے خوب احتراز کریں، اپنے آپ کو بچائیں، حلال کھانے کی فکر کریں. فرمایا بہت سارے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اللہم اے اللہ اے اللہ اے اللہ. وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام فانا یستجاب لہ. کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام اور لباس بھی حرام، اللہ کہاں سے دعا کو قبول کرے گا؟ اس لیے ہماری روزی بھی حلال کی ہو، محنت کی ہو، جفا کشی کی ہو. اور میں نے ایک بات اس دن رمضان کے آخری دن میں ایک بات کہی تھی، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ملک کے وفادار بن کر کے رہیں، ملک کے قوانین کا فالو کریں. ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں پیدا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میرے نبی کا دین بدنام ہو جائے، جس کی وجہ سے میرا نبی بدنام ہو جائے. یاد رکھو میرا جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا وہ یوں نہیں کہیں گے زید نے کیا، وہ یوں کہیں گے مسلمان نے کیا. اسلام کا نام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی صاف ستھری بنائیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا فالو کریں. میرے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، اگرچہ روایتوں کو بعضوں نے موضوع بھی کہہ دیا ہے، بعضوں نے ضعیف بھی کہہ دیا ہے کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. ابن قیم نے اس کو موضوع لکھا ہے، ملا علی قاری نے بھی اس کو کلام کیا ہے. چھوڑیے روایت کو، لیکن علی سے یہ ضرور ثابت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ مجھے مکہ کی یادیں بہت آ رہی ہے، میرے وطن کی یادیں بہت آ رہی ہے. اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے علی کے دل میں اور میرے مہاجرین کے دل میں تو مدینے کی ایسی محبت دے دے جیسے تو نے مکہ کی دے رکھی. معلوم یہ ہوتا ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ہم وفادار بنیں، محبت سے رہیں، اور کسی طرح بھی اپنا کوئی مسئلہ ہماری حکومت کے خلاف نہ ہونے پائے، شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے. ہماری زندگی ایک صاف ستھری زندگی ہو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے. میں نے اس سے پہلے بھی شکر ادا کیا تھا، دوبارہ آخری مجلس ہے تو شکر ادا کر لوں ان مسجد کے ذمہ داران اور حضرت مولانا کا کہ جن لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ باتیں اپنی آپ تک پیش کر سکوں. اور آپ لوگوں کا اس پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے دل کی کھیت کو میرے سامنے کھولا تاکہ میں اس میں بیج ڈالوں. اور میں نے بیج ڈالنے کی کوشش کی ہے بہت اعلیٰ درجے کی، وہ بیج جو اللہ کے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو حضور کی مبارک باتیں تھیں اور اللہ کی مبارک باتیں تھیں، وہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں نے اپنے قلوب کو پیش کیا، ظاہر سی بات ہے قلب بنانے کے لیے دنیا کی ساری محنتیں ہیں، کسی باغ کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی باغ کو اجاڑنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اللہ کہتا ہے میں نے تم کو جو گوشت کا ایک لوتھڑا جس کو قلب کہا جاتا ہے، جس کے اندر حساسیت رکھی ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی حساسیت ہے، پاؤں میں چلنے کی حساسیت ہے، آنکھ میں دیکھنے کی حساسیت ہے، دماغ میں سمجھنے کی حساسیت ہے، ناک میں سونگھ کر بتانے کی حساسیت ہے، تو قلب میں حساسیت رکھیے. باہر کی چیزوں کو لینے کی، اگر اچھا ماحول ملا اچھی چیزیں ملے گی، اور اگر گندا ماحول ملا تو گندی چیزیں ملے گی. اگر میں نے اور آپ نے اپنے قلب پر محنت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے جس باغ پر محنت نہیں ہوتی، جس کھیت پر محنت نہیں ہوتی، وہاں کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں سانپ اور بچھو پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں موزی جانور پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے اور آپ نے اگر اپنے قلب پر محنت نہیں کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ہمارے قلب میں دوسروں کو کاٹنے والے سانپ پیدا ہو جائیں گے، جس کو حسد کہا جاتا ہے، جس کو کینہ کہا جاتا ہے، جس کو بغض کہا جاتا ہے. یہ حسد کے سانپ پیدا ہو جائیں گے، کینہ اور بغض کے سانپ پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر وہ کانٹے پیدا ہو جائیں گے جو دوسروں کے لیے تکلیف دینے والے بنیں گے. اور اگر میں نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے قلب پر محنت کی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ قلب جو ہے اس سے گلاب کا پھول نکلے گا، اور اس سے چمیلی کا پھول نکلے گا، اور اس سے نہ معلوم کتنے قسم کے خوشبودار پھول نکلیں گے، یعنی سچائی کا پھول، محبت کا پھول. اور یہ پھول خود کو بھی معطر کریں گے اور دوسروں کو بھی معطر کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلوب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جلا بخشنے والے بنے، اور اپنے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے بنے. عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقصرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم سبق غناهكم عفو فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معاف فرما. ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان میں معاف کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی بےتاب اور بے چین ہیں. اے اللہ، جیسے بیٹا اپنے ماں سے بار بار لپٹ لپٹ کر معافی مانگتا ہے، رب کریم ہم بھی آپ سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ، اتنا بڑا مجمع تیرے دین کی نسبت پر، تیری نسبت پر، تیرے حبیب کی نسبت پر آیا ہوا ہے، ان کے آنے کو بے حد قبول فرما لے، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ، انہوں نے ہمارے ظاہر کو دیکھ کر، اجلے کپڑے دیکھ کر، اے اللہ سطحی علم کو دیکھ کر ہم سے محبت کی ہے. اے اللہ، آپ ان سے محبت فرما لیجئے، ان کی اولادوں میں دین کے داعی پیدا فرما دیجئے، حفاظ کرام پیدا فرما دیجئے، علماء کرام پیدا فرما دیجئے، راتوں میں رونے والے پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، مخلصین پیدا فرما دیجئے. اللہ، آپ ہمیں بھی مخلص بنا دیجئے، اخلاص کے ساتھ بولنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرما. لمبی زندگی گزر چکی، اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا ہے. جو بھی بولا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے بولا ہے، مولا کچھ تو اخلاص ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم تیرے لیے کرنے والے بن جائیں. رب کریم ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما. اے اللہ، تو نے کہا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے اللہ، یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، یہ بگڑے ہوئے حالات ہم ہی نے لائے ہیں، لیکن اے اللہ، جہاں تو نے پہلے محبتیں پیدا کی تھی، تو مصرف القلوب ہیں، تو مقلب القلوب ہیں. اے اللہ، قلوب بنی آدم تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اے اللہ، اب ہم پر رحم کرتے ہوئے محبت کی فضائیں قائم فرما دے، دنیا میں مسلمانوں پر لگنے والے الزام کو ختم فرما دے، پوری دنیا میں محبت قائم فرما دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امن و امان کو پیدا فرما دے، امن و امان کو پیدا فرما دے، امن و امان کو پیدا فرما دے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک کی گرانی کو ختم فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما. اس ملک کے ہر چپے میں تیری ہدایت کی ہوائیں چلا دے، تیرے دین کا چراغ جلا دے. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مقابر اور مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مرد و عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی دلی مراد اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے سب کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ نور نظر بنا، اے اللہ بگڑنے سے پھسلنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ غلط طریق پر جانے سے اور دوسرے اے اللہ مذہب کے حوالے ہونے سے ہماری اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
بزرگو دوستو، حضرت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، پوری تقریر اور بیان اس پر ہم نے سنا. حقیقی شکر حضرت کا یہی ہے کہ جو کچھ پورے مہینے انہوں نے ارشاد فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں